جس مہینے کی فضیلت کرتے ہیں آپ شواب کے مدعے میں بہت بڑے بڑے واقعات اسلام کے پیش آئے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی شواب کے مدعے میں اور اس آج شواب اور حدیث میں آتا ہے کہ مشرکین مکہ کا یہ عقیدہ تھا کہ شوال مقبوض مہینہ اس مہینے میں مشرکین مکہ شادی نہیں کرتا. تو اللہ نے ارشاد فرمایا کہ میرا کوئی مہینہ مقبوض نہیں, کوئی دن مقبوض نہیں. چنانچہ اس اعلان کے بعد سب سے پہلی شادی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ سے کی اور اس شواب اس بات کا نہیں. تو یہ باطل کا اور کفر کا عقیدہ غلط ثابت ہو گیا کہ شواب کی شادی میں نوسط ہوتی. دوسری بات یہ ہے کہ شواب کا جو مہینہ اس میں اسلام کا بہت بڑا رضوا بہت جنگ جسے جنگی بہت کہا جاتا ہے اس مہینے میں پیش پندرہ شوال کو جنگی بہت کا آواز بہت ایک پہاڑ کا نام جس کی طرف یہ جنگ منسوخ جنہیں بہت بڑی عمارت کا دلوارا چاہتے ہیں. جو آیات کریمہ چوتھے سپارے کی میں نے پڑھی ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے جبکہ بہت کا واقعہ بیان کرتا ہے. اللہ تعالیٰ نے جبکہ بہت کی تفصیلات بیان کروائی ہے اس میں آیا اس جنگ میں ساڑھے سات سو صحابہ شریک ہوئے ساڑھے سات سو سال شہید ہوئے اور دشمن کی تعداد تین ہزار مشرکوں کے مقابلے میں ساڑھے سات سو سال اور اس جنگ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی تکلیف تھا. کسی جنگ میں حضور کو اتنی تکلیف نہیں کر کسی جنگ میں نہ قبر میں نہ خندق میں نہ خیبر میں نہ عنین میں نہ تبوک میں جتنی تکلیف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس جنگ میں قبر میں میں اس کی تفصیلات آپ کے سامنے انشاءاللہ بیان کروں. پہلے یہ سمجھیں کہ جنگ بہت کیوں پیش آیا, کیا ضرورت تھی جنگ بہت. جنگ بہت میں اصل میں مکے کے جو مشرک جنگ بدر میں بڑے بڑے مکے کے سردار مارے گئے, ابو جان مارا گیا, ابا مارا گیا, شہبہ مارا گیا, اخرس بن شریف مارا گیا, بڑے بڑے سردار تھے مشرکین. جب جنگ بدر میں ان کو بہت زیادہ بڑی شکست کا سامنا کرنا پڑا تو ان کی اولاد نے پورا ایک سال مکے کے تمام گھروں میں جا جا کر تیاری کی کہ اٹھو ہمارے اباؤ رداد کا بدلہ لینے کے لیے تیار. چنانچہ جنگ بدر ستارہ رمضان مبارک کو ہوئی, ستارہ رمضان کو جنگ بدر دو ہجری جمع کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینہ منڈا پہنچے ہوئے دوسرا سال تھا. مکے سے آپ مدینہ پہنچے تھے تو سال کتنا تھا؟ دوسرا. تو پہلے سال کو پہلی ہجری اور دوسرے سال کو دوسری ہجری کہتے ہیں. یعنی ہجرت روح کا دوسرا سال. اس میں جنگ بدر ہوئی اور ہجرت رسول کا تیسرا جو سال تھا اس میں جنگ بدر. دوسرے سال میں 17 رمضان کو جنگ بدر اور تیسرے سال کو 15 شوال کو جنگ بدر. اور یہ جو جنگ بدر ہے یہ اصل میں مشرکین مکہ نے اپنے مقتولوں کا بدلہ لینے کے لیے رسول اللہ کے خلاف لڑائی. اس میں بھی آپ نے پہل نہیں, اس میں بھی پہل مشرکی کے مقدر. اور جنگ بدر کے بعد میں آپ پر یہ بات واضح کر چکا ہوں کہ جنگ بدر بھی رسول اللہ اپنی طرف سے شروع ہوئی. اس کا ایسا پس منظر تھا کہ اب جال نے اسلحہ جمع کرنے کے لیے ایک لشکر کو تیار کیا کہ ان کے شام سے اسلحہ خرید لاؤ. وہ اسلحہ خرید کر لا رہے ہیں تو راستے مسلمانوں کے ان کے ساتھ لڑائی ہو گئی. تو اس کے بدلے کے طور پر جب جنگ بدر پیش آئی وہ واقعات سے گزر چکے. لیکن جنگ احد میں مشرکین مکہ نے انتقام لینے کے لیے مسلمانوں پر چڑھایا. حدیث بھی جانتا ہے کہ ابو جہل کے قتل کے بعد عتبہ و شیبہ اور مشرکین مکہ کے بڑے بڑے سرداروں کے مارے جانے کے بعد مکے کے مشرک پوری دنیا میں رسوا ہوئے. لوگوں نے کہا 300 درہم غریب مسکین فقیر بھوکے ننگے جن کو تم نے دھکے دے رہے کر مکے سے نکالا, حویلیاں چھین لی, بچے ان کے چھین لیے, رشتے دار ان کے تم نے مار دیے. اور جب مدینہ میں پہنچے تو لٹے پٹے تھے اور مدینہ میں بھی پھر تم اسے شکست کھا رہے ہو. ان بھوکے ننگوں سے اور مشر کو تمہیں روپ کرا جانا چاہیے. بتاؤ لات کے پجاریوں, عزا کے پجاریوں اور بڑے بڑے بتوں کے ساتھ سر جھکانے والوں, کہاں ہے لات, کہاں ہے عزا, کہاں ہے تمہارے خدا؟ 360 کعبے میں پڑے خدا اور تم میدان بدر میں جا کر فقیروں اور بھوکوں سے شکست کھا رہے ہو. ابو جہل کو برباد کیا, قرآن کو برباد دیا. یہ ان کے اوپر ایک دباؤ اور حدیث شریف کے لیے الفاظ جو بخاری شریف میں ہیں اور مشرکین مکہ کو یہ الفاظ بڑے کھٹک تھے اور ان الفاظ کی وجہ سے بڑے بڑے مشرک مسلمان بھی ہو گئے. حدیث میں آتا ہے کہ ایک صحابی کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ بدر سے ایک پہلے جب میدان بدر میں پڑاؤ ڈالا تو آپ نے اپنی چھڑی سے نشان لگایا اور کہا ابو بکر ادھر آؤ, میں تمہیں بتاتا ہوں ابو جہل کہاں بڑھے گا. تو حضور نے چھڑی سے نشان لگایا کہ ابو جہل یہاں بڑھے گا, اتبا یہاں بڑھے گا, اقسم شریف یہاں بڑھے گا. تو وہ نشان پیغمبر کے چھڑیوں پہ تھے اور جب وہ مرے تو اس صحابی کہتے ہیں ہم بھاگے تاکہ رسول اللہ جو نشان لگائے تھے وہ نشان بھی دیکھے. تو آپ نے دیکھا کہ ہر نشان پر چمن کی لانا پڑے جو نشان رسول اللہ نے لگائے. تو اس کا بھی اثر تھا. اور عربی لوگ بڑے شاعر ہوتے تھے اور اشعار میں اس جگہ کا ذکر کرتے تھے. کہتے تھے وہ مکے کے چوریوں سرداروں, تم ڈوب کر کیوں نہیں مر جاتے کہ تمہارا بھتیجا تمہاری رعایا میں رہنے والا اور تمہاری لاشوں کی نشاندہی کئی دن پہلے کرتے, پھر بھی تم اپنی فوج پر اس فوج کو غالب نہ کر سکے. اس کا مطلب یہ ہے کہ تمہارے خدا تم سے روج رہے ہیں، تمہارے خدا تم سے بھاگ گئے ہیں، اور محمد کا خدا محمد سے نہیں بھاگا صلی اللہ علیہ وسلم. یہ الزام تھا عرب کو، بے شک مشرق، لیکن وہ تھی بہادر، وہ لوگ تھے بہادر. آپ نے دیکھا کہ جو لوگ رسول اللہ کے کلمہ پڑھ کر مسلمان ہوئے وہ بہادری تھی نا. بہادر صرف یہ بھی کہ ایک آدمی کفر میں گلگل ہو اسلام میں بہادر ہو جائے، ایسے نہیں. اس کے بارے میں کہ دوسری کمی ہے، حضور نے فرمایا الناس كمعادن الذهب، کہ لوگوں کی مثال سونے کی چابی کی ہے، پیتل کی ہے. تو کلمہ پڑھنے سے پہلے سونا ہے، وہ کلمے کے بعد بھی سونا ہے. جو کلمہ پڑھنے سے پہلے بہادر ہے، وہ کلمے کے بعد بھی بہادر ہے. جو کلمے سے پہلے شریف ہے، وہ کلمے کے بعد بھی شریف ہے. جو کلمے سے پہلے عزت والا ہے، وہ کلمے کے بعد بھی عزت والا ہے. جو کلمے سے پہلے جنگجو ہے، وہ کلمے کے بعد بھی جنگجو ہے. اسی لیے رسول اللہ نے فرمایا تھا کہ اے اللہ، اگر اسلام کو عزت دینا چاہتا ہے، یا عمر ابن خطاب دے دے، یا عمر ابن حشاد دے دے. چنانچہ پیغمبر نے کفر میں سے دو آدمیوں کو کیوں مارا؟ کہ وہ کفر میں بہادر تھے. جب اسلام میں آئے تو اس وقت بھی وہ بہادر تھے. میرے بھائی، یہ حدیث اصل میں حضرت معاویہ پرفیکٹ ہوتی. حضرت معاویہ جب پیدا ہوئے تو ان کی ماں نے کہا کہ میرے بیٹے کا سر بہت بڑا ہے، اور بڑا سر سرداروں کا ہوتا ہے. بڑا سر کس کا ہوتا ہے؟ سرداروں کا ہوتا ہے. اور اپنی سہیلیوں سے امیر معاویہ کی اماں نے کہا کہ دیکھو، میرے بیٹے کے سر سے بڑا سر بتاؤ کسی بچے کا ہو. تو عورتیں سر تلاش کرنے لگی، بچے تلاش کرنے. تو پوری امیہ کی پوری بستی میں امیر معاویہ کے سر سے بڑا کوئی سر نہ ملا. تو ماں نے کہا دیکھو، دوا رہتا میرا بیٹا کسی قوم کا سردار بنے، اس کا سر رہا، اس کا سر رہا. دیکھیے کفر کی حالت میں تھے، لیکن ماں نشانی لکھ کر کہتی تھی کہ میرا بیٹا کسی قوم کا سردار بنے. تو میری معاویہ کے سردار بنے گئے، مکے کے سردار ابو سفیان کے لڑکے. ابو سفیان کے بارے میں شیعہ پروپیگنڈا کرتے ہیں، بات سننے کی غلط فہمی کا شکار ہے کہ دیکھو یہ ابو سفیان نے تو ڈر کے مارے کلمہ پڑا، فتح مکہ میں کلمہ پڑا. پھر ڈر کے مارے کا سوئے پتہ چل گیا، میرے سامنے تو پیغمبر کا یہ حکم ہے کہ جنگ حنین میں ابو سفیان رسول اللہ کے ساتھ شریک ہو کر دشمن کے مقابلہ کر رہے ہیں، اے لڑائی کے موقع پر ایک تیر ابو سفیان کی آنکھ میں رکھتا ہے، ابو سفیان کا بیلا نکل کر زمین پر گرا جاتا ہے. ابو سفیان اس بیلے کو اپنے ہاتھ پر رکھ کر رسول اللہ کے پاس لے آتے ہیں اور کہتے ہیں یا رسول اللہ، دعا کریں کہ یہ میرا بیلا درست ہو جائے. حضور نے فرمایا ابو سفیان، تجھے بیلا چاہیے یا جنت چاہیے؟ تو ابو سفیان نے کہا مجھے جنت چاہیے. حضور نے فرمایا پھر اس آنکھ کے بیلے کو زمین میں دفن کر دے، اس کے بدلے میں خدا نے تیرے لیے جنت مقرر کر دی. یہ ابو سفیان میرے سامنے تو یہ ابو سفیان کی تاریخ. تو میں کہنا یہ آتا ہوں کہ ابو سفیان غیر کی جنگ میں یہ بشارت پاتا ہے، لیکن اوہد کی جنگ میں یہی ابو سفیان رسول اللہ کے مقابلے میں آتا. بدر میں جنگ بدر میں ابو جہل مقابلے میں تھا، اور اوہد میں ابو سفیان مقابلے میں. کون مقابلے میں تھا؟ ابو سفیان. ابو سفیان کا نام تھا حرب بن عبیدہ، حرب بن عبیدہ. ابو سفیان تو کلیت تھا. ابو سفیان امیر معاویہ کے جنرل قدر والد کا نام ہے، سردار مکہ کا نام ہے، سردار قریش کا نام ہے، 40 قبیلوں کے سردار کا نام. لیکن آپ نے وہ واقعہ بھی سنا ہوگا کہ ابو سفیان کہتی ام حبیبہ رسول اللہ کی بیوی تھی، اور اس جنگ احد کے موقع پر جب ابو سفیان جنگ کے لیے آیا رسول اللہ کے ہاں، اور جنگ کے خبر ہونے کے بعد اپنی لڑکی سے ملاقات کے لیے مدینہ میں آیا، تو مدینہ سے 3 میل کے فاصلے پر بہت پہاڑ ہے، تو جب خبر میں کوئی شدت ہو گئی مشرکوں کو تو شکست کے بعد چھپ کر مدینے آ گیا کہ میں اپنی لڑکی سے ملنا چاہتا ہوں، حضور کے گھر کا دروازہ کھٹکھٹا ہے، حضور کے گھر آ گیا، رسول اللہ گھر میں نہیں ہے، اندر داخل ہوا، ام حبیبہ رسول اللہ کی بیوی، مومنوں کی ماں، ابو سفیان کی بیٹی، امیر معاویہ کی بہن، گھر میں ہے، باپ آیا ہے اور آ کر بستر پہ بیٹھنا چاہتا ہے، ام حبیبہ کہتی ہے ابا جان یہ رسول اللہ کا بستر ہے، یہاں آپ کو بیٹھنے کی اجازت ہے، اس نے کہا کہ میرا باپ، ام حبیبہ نے کہا تم باپ ضرور ہو لیکن میں محمد کی بیوی ہوں، میرے باپ ضرور ہو، میرے باپ ہو لیکن ولی ہو، یہ باپ کا بستر ہے، باپ حیران کرتا ہے کہ جس بیٹی نے میرے ہاتھوں میں پرورش پائی ہے، پیغمبر کا کلمہ پڑھ کے وہ مجھے کہتی ہے تیرا باپ ہے، یہ محمد کا باپ بستر ہے، اس پر تو نہیں بیٹھ سکتا، اب اس کی آنکھ پریشان ہو، لیکن پھر وہ بھی بتایا کہ یہ ہندو سفیان فتح مکہ کے دن مکے کی فتح، مکے کو فتح کرنے کے لیے رسول اللہ گئے صلی اللہ علیہ وسلم، یہ واقعہ آپ کو سنانا ضروری ہے اس لیے کہ اس کا تعلق جلدی بہت سے دیکھیے، جنگ احد 750 صحابہ کا معاملہ، 3000 مشرکوں سے تھا، ابو سفیان مشرکوں کا سردار تھا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے سردار تھا، میرے بھائیو اس جنگ میں بھی ابو سفیان نبی کے مقابلے میں آئے، اور اس کے بعد جب کہ قدر ہوئی جسے قرآن میں جب کہ احزاب کے نام پر یاد کیا گیا، اور یہ 21 سپارے میں جو سورت احزاب ہے کہ اسی جنگ کے خندق کی وجہ سے اس کا نام احزاب رکھا گیا، احزاب خندق کی جمع ہے، حزب خندق کہتے ہیں، خندق خندق مدینہ کے اندر کھود گئی تھی اس لیے اسے جنگ احزاب کہا جاتا ہے، تو اس جنگ میں 3000 صحابہ اور 10000 مشرک، تو جنگ احد میں بھی ابو سفیان مقابلے میں آئے اور جنگ خندق میں بھی ابو سفیان مقابلے میں آئے، اور اس کے بعد صلح حدیبیہ کا موقع آیا پھر بھی پیغمبر کے مقابلے میں ابو سفیان تھا، اور اس کے بعد پھر فتح کا ہوا کہ مشرک اپنے وعدوں سے پھر گئے، شرطوں سے پھر گئے، اور یہ شرط تھی صلح حدیبیہ میں کہ جو فریق اپنے وعدوں سے پھر جائے گا وہ دوسرے کے علاقے پر قبضہ کرنے میں حق بجانے گا، جب وہ والوں سے پھر گئے تو حضور مکے پر قبضہ کرنے کے لیے 10000 صحابہ کا لشکر لے کر گئے، جسے غزوہ فتح مکہ کہا جاتا ہے، جس کی خبر قرآن کے 26 اس بارے میں اللہ نے دی ہے، اِنَّا فَتَحَ لَعَلَكَ فَتْحًا مُبِينًا لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ، غزوہ فتح مکہ کی نشان، تو حضور علیہ السلام مدینہ سے 4 میل پہلے پڑاؤ ڈالا، ابو سفیان رسول اللہ کے چچا عباس کے دوست، ابو سفیان نے کہا کہ اگر آج میں کلمہ نبی کرنے پڑتا، اگر آج میں پیغمبر کا مقابلہ کرتا ہوں تو یہ میری زیادتی ہوگی، اس لیے کہ حق میرے سامنے آ گیا، تو ابو سفیان نے کہا عباس سے، اے عباس میری رسول اللہ سے ملاقات کراؤ، 10000 صحابہ کا لشکر لے کر پیغمبر مدینہ کے قریب پہنچ گئے، اور اردو میں ایک رواج ہوتا تھا وہ سمجھ لے گا. رواج کیا تھا؟ رواج یہ تھا کہ رات کو لشکر پہاڑوں پر ٹھہراتے تھے اور لشکر میں جہاں جہاں چولہے جلتے تھے چولہے ان چولہوں سے اندازہ لگاتے تھے کہ فوج کتنی بڑی ہے. یہ رواج حضور کے ساتھ صحابی کا سردار تو حضور نے فرمایا کہ 10,000 صحابی میں کوئی صحابی ایسا نہ ہو جو اپنا چولہا لے رہا جائے. میں اس آگ جلانے کے دوران جاؤں جو پیغمبر کے وقت پہ مکے کے پہاڑوں پہ جلائی. صحابہ نے 10,000 چولہے جلا دیے. جب چولہے جلے تو ابو سفیان حضرت عباس کے پاس آیا چولہے دیکھ کر رات کے 11-12 بجے کا وقت ہے. یہ بخاری شریف کا واقعہ کہ ابو سفیان نے آ کر کہا عباس تجھے مبارک ہو تیرے بھتیجے کی سلطنت پوری دنیا میں قائم ہو جائے گی صرف چولہے دیکھ کر. جتنی آبادی اتنی پہنچ. اور ابو سفیان پوچھتے ہیں عباس کہ عباس بتاؤ تم بڑے ہو یا محمد بڑے صلی اللہ علیہ وسلم. یہ لفظ بھی بڑا جی کہ تم بڑے ہو یا محمد بڑے. تو حضرت عباس رسول اللہ کے سکے چاہتے انہوں نے جو لفظ فرمائے بڑے خوش. بخاری شریف میں وہ لفظ ہے حضرت عباس نے فرمایا ملک تو قبل ہوں وہ اکبر بندی پیدا میں پہلے ہوا ہوں بڑا الفاظ پہلے سے کہ ملک تو قبل ہوں پیدا میں پہلے ہوا ہوں لیکن بڑا محمد ہے سر. ابو سفیان نے کہا کہ عباس میں تیرے دروازے پہ آیا مجھے رسول اللہ کے پاس لے چلو مسلمان کرو. عباس حضور کے پاس گئے اور جا کر کہا یا رسول اللہ ابو سفیان وقت مانگتے ملاقات. حضور نے فرمایا اس کو کہو رات کو تیرے پاس ملاقات کا کوئی وقت نہیں. یہ تھی حدیث کے پاس یا رسول اللہ کب ملاقات ہو. حضور نے فرمایا صبح کو ملاقات. پیغمبر کی ہر بات میں حکمت ہوتی گہرا نبی کس بات میں کیا حکمت تھی. ڈاکٹر عبد اللہ ایک پیرس کا عالم ہے اس نے رسول اللہ کی سیاسی زندگی کے نام پر ایک کتاب لکھی. اس نے کہا رسول اللہ کی سیاسی زندگی پہ غور کرو. ایک پیغمبر نے 2-3 کاموں میں اتنی فتح پائی کہ کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا. وہ کیسے؟ اس نے کہا دیکھیے رسول اللہ تو مکہ سے مدینہ گئے اور پاس کچھ نہیں لیکن آپ اپنے حریف ابو سفیان کی بیٹی سے شادی کر کے اسی وقت پورے عرب کو جیت لیا تھا جب مکے کا سردار اپنی بیٹی رسول اللہ کے نکاح میں دے رہا. اس وقت جیت لیا اور مکے کے 6 بڑے بڑے سردار تھے جن کی بیٹیاں اور بھتیجیاں رسول اللہ کے نکاح میں. تو یہ پیغمبر کی سچی زندگی کو اللہ نے عروج بخشنا تھا کہ بڑے بڑے سرداروں کی بیٹیاں اور بھتیجیاں پیغمبر کے نکاح میں آ گئی. اسی وقت یہ سردار غروب ہو گئے تھے اور عربوں کے اندر اس بات کا بڑا لحاظ تھا کہ جس کے گھر میں بیٹی ہو اس سے حیا کیا جائے. لیکن اس کے باوجود سردار قریش تھا ابو سفیان. آج حضرت عباس نے کہا ابو سفیان پیغمبر وقت نہیں دے. حضرت عباس نے کہا بھتیجے ابو سفیان سردار ہے
سردار تیرے قدموں میں آئے گا تو پوری قوم تیرے قدموں میں آ جائے گی. حضور نے فرمایا چچا میں اللہ کے حکم کے بغیر کچھ نہیں کرتا, آج رات اس کو میرے لشکر کی پوری آگ چولوں کی دیکھ لے تو یہ دیکھ لے کہ کتنے چولہے جلتے, اور صبح کو یہ آئے تو میری موج اس کو دیکھے کہ جس سردار کا مقابلہ ہم کرنے آئے ہیں وہ تو قدموں کے بل رسول اللہ کا غلام بن کر آ گیا. چنانچہ رسول اللہ نے صبح کا وقت, صبح 10 بجے کا وقت ابو سفیان کو پاس لے کر آئے. جب ابو سفیان رسول اللہ کی محفل میں پہنچے تو حضرت فاروق اعظم نے تلوار نکال لی اور کہا ہے کمری والے مجھے حکم دو کہ ابو سفیان کا سر قلم کر دوں. کیوں؟ اس لیے کہ یہ وہی ابو سفیان ہے جس کے لشکر نے بہت کی جنگ میں آپ کے چچا سر کی لاش کے بارہ ٹکڑے کیے تھے. میں اس کو کیسے فراموش کروں؟ حضور نے فرمایا عمر بیٹھ جاؤ, ابو سفیان آج سے پہلے پیغمبر کا غالب تھا اور جب آج یہ کلمہ پڑھنے کے لیے میرے دروازے پہ آیا ہے تو خدا نے اس کی کوتاہیوں کو معاف کر چھوڑا ہے. اور پیغمبر نے اعلان کیا من دخل فی داری سفیان فہو آمنا, اور مکے کے مشرکو ابو سفیان کو میں محبت سینے سے لگاتا ہوں, بلکہ میں یہ اعلان کرتا ہوں کہ جو شخص ابو سفیان کے گھر میں داخل ہو جائے گا محبت کی فوج اسے کچھ نہیں کہے. یہ چھوٹا سا اعزاز ہے کہ ابو سفیان کے گھر کو پیغمبر نے دار امن کرا دیا, اپنے مخالف کو جب اس نے کلمہ پڑھ لیا. یہ رسول اللہ کی سیاسی زندگی کا وہ بہت بلند واقعہ ہے جس پر بڑے بڑے مورخین نے پیغمبر کی دانش مندی اور عقل کو خراج تحصیل پیش کیا. یہ بڑا سردار قدموں میں آ گیا, پیغمبر نے معاف کر دیا. یہ سفیان یہ میرے واقعہ اس لیے ہو رہا ہے کہ جس جنگ میں ابو سفیان سالار تھا وہ جنگ ہے جنگ اوہد. اوہد اصل میں آج سے ہے اور اصل میں آج سے علماء کہتے ہیں کہ دنیا میں ایک اوہد پہاڑ جو اللہ تعالیٰ کی یکتائی کی وحدانیت کے اندر سب سے زیادہ تھا, اس لیے اسے اوہد کہا جاتا. اور وہ پہاڑ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ جنتیوں کے سامنے بیچ کا ذکر کرے. اور وہ پہاڑ کے نیچے علماء کہتے ہیں کہ سونا بھرا ہوا ہے. کہ پیغمبر نے فرمایا کہ اگر قیامت کی صبح تک آنے والے لوگ وہ پہاڑ کے برابر سونا دیں اور باقی لوگ اور میرے ساتھی جو کی مٹھی خراب کرے تو جو کی مٹھی کا ثواب اور پہاڑ کے سونے سے بڑھ جائے گا. میرے بھائیوں یہ نبی نے کیوں فرمایا؟ اس جو کی مٹھی میں ہیرے نہیں ہے, جواہرات نہیں ہے, موتی نہیں ہے. اگر عرشے کا کالا ملا جو کی مٹھی خراب کرتا ہے اور سمندری کے مسلمان تو اور پہاڑ کے برابر سونا خراب کرتا ہے تو اس جو کی مٹھی کا رتبہ تیرے اور کے پہاڑ کے برابر کے سونے سے اس لیے بڑھ جائے گا کہ اس نے جن ہاتھوں سے چو کی مٹھی کی ہے وہ ہاتھ وہ ہے جنہوں نے پیغمبر کے ہاتھوں کو چھوا, وہ آنکھیں وہ ہیں کہ جن آنکھوں نے رسول اللہ کے جمال جہاں آرائے نمبر کا دیدار کیا ہے, پیغمبر کے جسم کو چھوا. جب یہ بہت حضور علیہ السلام کو سلام سارے صحابہ کو بلایا, آپ کو خبر نہیں ملا کہ مکے سے قافلہ مشرکین مکہ کا 3000 کا لشکر لے کر مکے کی طرف چل پڑا, اب بتاؤ کیا کرنا؟ حضور نے سارے صحابہ کا اجلاس بنا, غور کرے ذرا غور, سارے صحابہ کا پیغمبر نے اجلاس بنا مسجد نبوی میں. آپ نے فرمایا صحابیوں ابھی اطلاع بھی ہے, اللہ کی طرف سے بھی اطلاع آ گئی ہے اور آنے والے محمد سے بھی اطلاع مل گئی ہے کہ لشکر جو مدینہ کی طرف چڑھائی کر رہا ہے وہ مدینہ کے قریب پہنچ گیا ہے. ہمیں کیا کرنا چاہیے؟
جو لوگ جنگ بدر میں شرکت سے رہ گئے انہوں نے کہا اے اللہ کے رسول ہمیں مدینہ سے باہر میدان احد میں پہاڑ احد پر چڑھ کر دشمن کا مقابلہ کرنا چاہیے.
اور کچھ لوگوں نے کہا کہ ہمیں مدینہ میں رہ کر مقابلہ کرنا چاہیے. تو حضور علیہ السلام والسلام فرمایا کہ میری رائے نہیں حضور کی رائے کو دیں. پیغمبر فرمایا میری رائے کہ مدینہ میں رہ کر لڑا جائے اور مدینہ کے لے کر وہاں تک کھو دی جائے کب تک بڑی چوڑی ہو دشمن اندر نہیں آ سکے گا دشمن کو ہم بڑھا. یہ نبی کی رائے. اور یہاں پہ ایک نقطہ یاد رکھیں ایک ہوتی ہے رائے ایک ہوتا ہے حکم. پیغمبر کے حکم کی خلاف ورزی کرنا کفر ہے. نبی کی رائے سے اختلاف کیا جا سکتا ہے اور اختلاف رائے کا حق پیغمبر نے خود دیا. پیغمبر نے فرمایا میری رائے کہ اندر رہ کر لڑا جا. جن صحابہ نے بدر میں جا کر جنگ دی ان کو شوق شہادت انہوں نے تر میدان مل کر کرنا چاہیے. اکثریت کی یہی رائے ہوگی. حدیث میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہتھیار پہن لیے آپ نے زرہ پہن لی زرہ پہن کر آ گئے اور صحابہ کے پاس لوگوں نے کہا کیا ہو گیا تمہیں نبی کی رائے اندر رہ کر لڑنے کی اور تم کہتے ہو باہر جا کر لڑنا چاہیے. آؤ ہم نبی سے کہتے ہیں یا رسول اللہ ہماری رائے غلط تھی آپ کی رائے صحیح. تو سب صحابہ دور کے پاس آئے اور ہاں یا رسول اللہ آپ کی رائے صحیح جو آپ کی رائے. حضور فرمایا ٹھیک ہے. حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر اندر رہ کر لڑنے کی رائے آپ کی ہو گئی میں اس کے لیے تیار ہوں. اور میں نے زرا پہن لی میں زرا اتار لیتا. جب زرا اتارنے کی بات آئی اسی وقت جبرائیل امین آئے اور جبرائیل نے آ کر کہا یا رسول اللہ اللہ کا حکم ہے کہ پیغمبر جب جنگ کا لباس پہن لیتا ہے اس کے بعد اسے وہ لباس جنگ کے بغیر اتارنے کی اجازت نہیں. اسی وقت جبرائیل امین آئے سورج پیغمبر نے فرمایا اب میدان نہیں چلنا. چنانچہ صحابہ کا لشکر چلنے لگا. عبداللہ ابن عبی منافقوں کا سردار عمر سے کلمہ پڑھتا تھا کہتا تھا میں بھی تمہارے ساتھ 300 آدمی اس کے بھی جنگ کے ساتھ 750 صحابہ کا لشکر بن گیا. 750 صحابہ 300 عبداللہ ابن عبی کے آدمی. تو جب لشکر باہر میدان کو اترنے لگا تو کہنے لگا بہانہ اس نے بنایا کہنے لگا میری رائے کے اندر رہ کر لڑنے کی تھی رائے نہیں مانی گئی میں واپس جاتا ہوں. چنانچہ این جنگ کے موقع سے وہ اپنے 300 آدمیوں کو لے کر واپس آ اب رہ گئے 750 صحابہ بہت کے پہاڑ پر پہنچ گئے. ادھر جبرائیل امین نے بتا دیا کہ دشمن سر پہ چڑھایا ہے دشمن مقابلے پر چڑھایا ہے دشمن اوپر آ گیا ہے. یہ صحابہ نے اس کی تیاری مکمل کر بڑے بڑے صحابہ تھے اس میں بڑے بڑے لوگ تھے اس میں بڑی بہادری کے واقعات پیش آئے. بہت کی جب جنگ شروع ہوئی تو یہی وجہ ہے کہ جس جنگ میں رسول اللہ کے دندان مبارک شہید یہی وجہ ہے اس جنگ میں پیغمبر اسلام کے سر پر جو خول تھا خول وہ خول پیغمبر کے ماتھے میں چپ گیا. پیغمبر کو ایک جھڑپ دشمن نے دھکا دیا پیغمبر زمین پر گرے پیغمبر پتھر پہ گرے خول ماتھے میں چپ گیا دندان مبارک پیغمبر شہید ہو لہو بہنے لگا. حضور نے فرمایا کئی فرق لہو کو یہ بات سمندری کے لوگوں بڑی کم ہوا جب حضور کے تنداب سے خون نکل رہا تھا تو پیغمبر کی زبان سے یہ لفظ تھی
کیف یفلح قوم شجو نبی کا وہ قوم کیسے پاک کامیاب ہوگی جس نے اللہ کے پیغمبر کو زخمی کر دیا ہو.
جب یہ بات کہی تو اللہ تعالیٰ کو اپنی نبی کی یہ بات پسند نہیں آتا. اللہ نے فرمایا پیغمبر تجھے یہ کہنے کی بھی اجازت نہیں بلکہ فرمایا نئی شناخت من الامر شیء
تجھے عرف کرنے کی بھی اجازت
نہیں. یہ اللہ کا پیغام
جو اللہ نے مقدر میں لکھا ہوئی ہو
اللہ کے پیغمبر جنگ کرے
اس جنگ 70 بڑے بڑے صحابی شہید
کتنے
70 صحابی شہید ہوئے اور 70 دشمن قتل ہوئے اور 70 بڑے بڑے سردار کفار کے گرفتار کیے.
یہ جنگ نہیں ہو جس جنگ حضرت حمزہ بھی شہید حضرت حمزہ کی دردناک شہادت
کسی جنگ میں ہو
اور وہ تفصیلی واقعہ کہ حضرت حمزہ کے ٹکڑے کس نے کیے کیوں کیے کس کے لیے کیے وہ واقعہ انشاءاللہ آئندہ جو میں بیان ہو میں جب کے وقت دوسرے واقعہ آپ کے سامنے لانا تھا
کہ جو 70 صحابی شہید ہوئے ان صحابہ میں حضرت مسعود بن عمیر بھی تھے. مسعود بن عمیر پیغمبر کا وہ صحابی کہ جس کی شہادت کے بعد جب کفن اس کے جسم پہ ڈالا گیا کفن چھوٹا ہو گیا
صحابی نے کہا یا رسول اللہ مسعود کی لاش میں کفن پورا نہیں آتا حضور علیہ السلام کی آنکھوں سے آنسو نکل آئے پیغمبر نے ہاتھ اٹھایا فرمایا اے اللہ تو جانتا ہے کہ یہ مسعود کتنا مالدار تھا یہ ایک ایک دن میں دو دو جوڑے کپڑے کے بلا کرتا تھا لیکن آج
تیرا کلمہ پڑھنے کے جرم میں اتنا مسکین بن گیا ہے کہ اس کی لاش پہ کفن بھی پورا نہیں ہے. اے صحابیوں اس کا سر کفن سے ڈھانپ دو اور اس کے پاؤں کو کھلا چھوڑ دو اس پر گھاس ڈال دو یہ گھاس بھی قیامت کے دن اس کی شہادت کی گواہی ہوگی. اس جنگ میں حضرت عمر بن جمو شہید ہوئے عمر بن جمو وہ صحابی جو پاؤں سے لڑے جوان اولاد وہ بھی جنگ تھی خود بھی عمر بن جمو پاؤں سے لڑا صحابی وہ کیسے جنگ کرے گا لیکن اس کے شوق شہادت کو دیکھو
سواری کو سوار کر دیا انہوں نے چلے گئے
جنگ میں شہیدوں نے حضور نے فرمایا عمر دیوار کا زندہ ہے عمر بن جمو کے بیٹوں نے کہا ہاں ہماری دادی زندہ ہے
اور کہا تھا حضور نے فرمایا اس کی لاش کو اونٹنی پر سوار کر دو بچاوے پہ رکھو اور آپس مدینے لے جاؤ جہاں اس کی عمر کی قبر ہے اس کے قدموں میں اسے دفن کر دو.
جب اونٹنی پر عمر بن جمو کی لاش رکھی گئی تو اونٹنی ایک جگہ پر بیٹھ گئی وہ اٹھنے کا نام نہیں لے نہیں اونٹنی کو اٹھایا گیا نہیں اٹھی آدھا دن گزر گیا اونٹنی نہیں اٹھتی.
حضور کو بتایا گیا یا رسول اللہ آپ کا حکم تھا لاش مدینہ لے جانے
لیکن اونٹنی نہیں اٹھتی. حضور نے عمر بن جمو کے بیٹے کو بتایا بیٹو ادھر آؤ
بیٹے یار حضور نے فرمایا بتاؤ جب تمہارا باپ مدینہ سے چلا تھا اس نے کوئی دعا مانگی تھی؟ تو اگر کے بیٹوں نے کہا ہاں یا رسول اللہ، جب ہمارا باپ نبی کا سچا تھا اور اس نے کٹنی کے کچاوے پر بیٹھ کر یوں ہاتھ کھائے تھے، اس نے کہا اللہ
اللہ لا تردنی الى اهلی، اے اللہ کے مدینہ میں واپس کروں گا۔ حضور نے فرمایا اس کی دعا عرش پہ قبول ہو چکی ہے، اور قرآن نے اونٹنی سے کہہ دیا ہے کہ اس کا جنازہ انہی پہاڑوں پہ دفن ہوگا، ان شہیدوں کے ساتھ اس کی قبر۔
یہ شوق شہادت کا صحابہ، اس کا ذکر قرآن نے کیا، قرآن کیا کہتا ہے؟ اتنی خوبصورت بات کرتا ہے قرآن، کہتا ہے
کل تم پیوتی کو نفر دینا کتب علیہم القتل الى مضاجعہم، اور دنیا کے لوگوں تم آرام کی نیند گھروں میں بیٹھ کر سوتے ہو، تم عیش کرتے ہو، تم عشرت کرتے ہو، تمہیں کوئی تکلیف نہیں ہے، لیکن تم جانتے ہو محمد کی اس جماعت کو جنہوں نے گرم بستر چھوڑ کر، جنہوں نے چھوٹے چھوٹے بچے چھوڑ کر، جنہوں نے بیویوں کے عشرت قدوں کو چھوڑ کر قبروں کو آباد کیا، محمد کے فرمان کو سینے سے لگا۔ کل لوگ کو تم لذینا ارے کتب علیہم القتل اذا مضاجعہم،
یہ صحابہ کا مقام، یہ صحابہ کی جماعت،
750 صحابہ۔
مجھے بتاؤ
اتنے جو 70 صحابی شہید ہوئے ان کے دل میں ایمان تھا یا نہیں تھا؟ ایمان کے بغیر شہید ہو گئے؟ خمینی کہہ رہا ہے کہ نبی کے صحابہ کے دلوں میں ایمان نہیں تھا، انہوں نے کہا کہ مجھے گھر واپس نہ آیا جائے، ایمان کے بغیر وہ عورت ام امبارہ اپنے بیٹوں کو، اپنے خالق کو، اپنے بھائیوں کو بغیر ایمان کے میدان میں بھیجتی، کہ یہی ام امبارہ 90 سال کی بوڑھی عورت ہے،
میدان جنگ میں گمشان کا رنگ پڑا تھا، یہ وہ بھی موقع آیا کہ سور اللہ پر گھیراؤ ہو گیا۔ ممبر اسلام جب جنگ کا آغاز ہوا تو عرب کے دستور کے قابل مشرکوں نے اعلان کیا ہر دن مبارک ہے کوئی مقابلہ کرنے والا، تو سب سے پہلے حضرت علی میدان میں آئے اور انہوں نے کہا ارب مبارک میں مقابلہ کرتا ہوں،
چنانچہ حضرت علی اور کتا کا مقابلہ ہوا، حضرت علی اور کتبا میدان میں، حضرت علی نے کتبا کے ساتھ پہلے بار میں پتوا کا سر قلم کر کے پہاڑوں پہ تھے،
حضرت علی کی عظمت۔ دوسرا آدمی میدان میں آیا، اس نے کہا علی بن مبارک،
علی نے اس کا بھی سر قلم کیا۔ تیسرا آیا، حضرت علی پیچھے ہٹ گئے، دوسرے صحابی آئے، کون سے صحابی؟ ابو دجانا آئے، ابو دجانا نے مار دیا، تلوار ٹوٹ گئی، دشمن قتل ہو گیا، پیغمبر نے اپنی تلوار ابو دجانا کے ہاتھ میں دی، فرمایا ابو دجانا یہ میری تلوار لے کر میدان میں آؤ۔ 7 بڑے بڑے سردار دشمنوں کے پہلے مار کے نبھائے گئے، اور بعد میں گمشان کا رنگ پڑا، اور جب گمشان کا رنگ پڑتا ہے رسول اللہ اکیلے کھڑے ہیں، آپ کے ارد گرد سارے دشمن آ گئے، قریب تھا کہ پیغمبر کو شہید کر دیا جائے، حضور نے اعلان کیا کون تمہیں اے صحابیوں، کون ہے تم میں سے جو محبت کے جان دیتا ہے؟ میرے بھائیوں یہ کہنے کی دیر تھی، انصاریوں کے 7 بچے رسول اللہ کے سامنے آ کھڑے ہو گئے، پیغمبر پہ تیر آتا ہے، بچہ سامنے کھڑا ہے، تیر سینے میں لگتا ہے، بچہ شہید ہو جاتا ہے، پھر دوسرا آتا ہے وہ بھی شہید ہو جاتا ہے، پھر تیسرا آتا ہے وہ بھی شہید ہو جاتا ہے، انصاریوں کے سات بچے محمد کے سامنے ذبح ہو گئے اور مجھے موسیٰ کی بنی اسرائیل کی قوم کا وہ واقعہ یاد آیا کہ موسیٰ فرعون کا مقابلہ کر رہے. تو موسیٰ نے کہا بتاؤ تم میرے آپ کیسے لڑو گے؟ تو انہوں نے کہا بس اب التا اے موسیٰ تو جا, اے موسیٰ تو اور تیری قوم جا کر دشمن کا مقابلہ کرے. ہاں خدا قائدون ہم یہاں بیٹھتے ہیں, تو اور تیرا خدا اللہ سے لڑے, بس اب انت و قوم کا. اے موسیٰ تو لڑ اور تیری برادری لڑے, ہم یہاں بیٹھتے ہیں. موسیٰ جب فرعون کے مقابلے میں آئے تو قوم نے کہا تو لڑ تیرا خدا لڑے, لیکن جب محمد کے صحابہ کا مقابلہ آیا تو انصار کا ایک بچہ ذبح ہوا, پھر دوسرا ذبح ہوا, پھر تیسرا ذبح ہوا, پھر چوتھا ذبح ہوا, پھر پانچواں ذبح ہوا, پھر چھٹا ذبح ہوا, پھر ساتواں ذبح ہوا, پھر صحابہ کی دوسری جماعت پہنچی. پیغمبر پہ تیر آنے نہیں دیا, ٹکڑے ٹکڑے کرا دیے, تیر آنے نہیں دیا, مکان چھوڑ دیے, تیر آنے نہیں دیا, باپ چھوڑ دیے, مائیں چھوڑ دی, دنیا کی الفت چھوڑ دی, مصطفیٰ کا دامن نہیں چھوڑا. یہ صحابہ کی محبت کسی پیغمبر کے امتیوں کس طرح رسول اللہ کے صحابہ کی طرح نبی پر جان دے دی, جس طرح بہت سات انصاریوں کے بچے رسول اللہ سامنے آ کر ذبح ہو گئے لیکن قبلی والے پر تیر نہیں آنے. ایک قطبہ بن نبی تھا جس کو حضرت علی کے وار نے جہنم رسید کیا تھا, اور ایک قطبہ بن نبی وقاص جس نے رسول اللہ کا دھکا دیا تھا, جس کے دھکے کی وجہ سے پیغمبر کے ماتھے میں خون کش کیا تھا, پیغمبر کے خاندان شہید ہو گئے تھے. اور یہ قطبہ بن نبی وقاص وہ کافر تھا کہ جس کا سکے بھائی حضرت ثابت بن ابی وقاص رسول اللہ کے صحابی تھے, فاتح مصر تھے. یہ ثابت بن ابی وقاص رسول اللہ کی طرف سے لڑ رہے تھے اور قطبہ دشمن کی طرف سے لڑ رہا تھا. ذات کو پتا چلا کہ پیغمبر کے دردان میرے بھائی نے شہید کیے ہیں, ساتھ تلوار لے کر میدان میں باغیوں کی طرح بھاگتا تھا اور کہتا تھا لوگوں آج میری تلوار میرے بھائی کے خون کی پیاسی ہے. کیوں؟ میرا بھائی میرا کچھ نہیں ہوتا, میرے پیغمبر میرا باپ ہے, میرا بھائی ہے, میرا مقتدا ہے جو نبی کے مقابلے میں آتا ہے. بے شک میری ماں کی کوٹ سے پیدا ہوا ہے, آج میں اس کا سر گرم کر کے دنیا کو بتانا چاہتا ہوں کہ بھائی کی کوئی حقیقت نہیں ہے, پیغمبر میرا باپ بھی ہے, میرا دشمن بھی. یہ صحابہ کا ایمان تھا. بتاؤ کوئی ایسی جو بات ہو تو میرا بھائی نہیں, میرے نبی کو دھکا دینے والا میرا بھائی نہیں ہو سکتا. میری تلوار آج اتوا کے ہوں ان کی پیاسی ہے, بادلوں کی طرح کسی کا میرے بھائی ایک صحابی گراستر پہ یا زمین پہ اس نے اشارہ کر مری کے مشکیزے والے کو اپنے پاس بلایا. مشکیزے والے نے کہا کس چیز کی ضرورت ہے؟ پانی چاہیے. اس نے پانی اس کے منہ کے ساتھ لگانا چاہا. اس طرف والے صحابی نے کہا مجھے پانی کی ضرورت نہیں. اس نے کہا دودھ چاہیے, مرم پٹی چاہیے. اس نے کہا نہیں, نہ مجھے دودھ چاہیے نہ مرم پٹی چاہیے. اس نے کہا کیا چاہیے؟ اس نے کہا پانی کا مشکیزہ زمین پر اور مجھے کندھے پہ اٹھا لیں, میرا آخری وقت ہے, میری لاش تڑپ رہی, میرے جسم سے خون بہ رہا, میں کہتا ہوں ایک مرتبہ مرنے سے پہلے رسول اللہ کا چہرہ دیکھا. حدیث شریف کے الفاظ کے پانی والے نے مشکیزہ رکھا اور اس تڑپنے والے صحابی کو کندھے پہ اٹھا اور وہ پہاڑ چڑھتا ہوا رسول اللہ کے پاس لے چلا. دور سے جس نے رسول اللہ کا چہرہ دیکھا اس نے کہا مجھے چھوڑ دے،
اس نے چھوڑ دیا. یہ صحابی جس کے پاؤں ٹوٹ چکے تھے، کٹ چکے تھے،
جسم چلو گیا، یہ جسم تھا ترپا پیغمبر کے پاس پہنچا، حضور پہاڑ کے اوپر چٹان کے اوپر برون کا خوش تھے، آپ کے قدم زمین کی طرف لٹکے تھے. یہ صحابی آہستہ آہستہ پیغمبر کے پاس پہنچتا ہے اور اپنے رخساروں کے ساتھ پیغمبر کے پاؤں کے تلوے ملا دیتا ہے، نبی کے پاؤں کے تلوں کے ساتھ یہ رخسار لگا دیتا ہے. اور جب رسول اللہ نے دیکھا تو آپ نے غور کیا، آپ نے کہا لوگوں یہ تو زیاد ابن مسکل ہے، جس نے جنت ہی دیکھنا ہو زیاد کا چہرہ دیکھو سیدھا جنت میں جا رہا تھا.
تم منٹوں کے بعد زیاد کی جان نکل گئی تو کہنے والے نے کہہ دیا نکل جائے تم تیرے قدموں کے پیچھے یہی دل کی حسرت کے لیے بات. یہ صحابہ کا مقام اللہ کو حضور علیہ السلام حضرت نعمان سے کہا غالباً تو نعمان کی مکر
حضرت نعمان سے انمان جو انصاریوں کا سردار سعد ابن ربیع
اسے برا کہا،
سعد ابن ربیع کو تلاش کر چلاؤ چند کے این محاس پر این چند کے موقع پر پیغمبر نے فرمایا نعمان جاؤ سعد ابن ربیع کو برا کہا اور جہاں تمہیں ساتھ ملے اسے میرا سلام کہنا اور اسے کہنا رسول اللہ نے تجھے بلایا، میں قربان جاؤں سعد ابن ربیع کے قدموں کی مٹی کہ جس کو رسول اللہ نے سلام بھیجا. نعمان کہتے ہیں کہ میں نے پورے لشکر میں سعد ابن ربیع کو تلاش کی، مجھے نہ ملا. میں نے کہا لاشوں میں دیکھتا، لاشوں میں بھی ساتھ نہ ملا. میں نے زخمیوں میں دیکھا تو میں کیا دیکھتا کہ بہت سے زخمی پہاڑ کی اوٹ میں پڑے اور ان میں سعد ابن ربیع بھی تڑپ رہا. میں قریب چلا، میں نے سعد ابن ربیع کو پہچانا، اس کے چہرے پر لہو تھا، اس کے کپڑے خون آلود تھے، سعد ابن ربیع تڑپ رہا. میں نے جب اس کے سامنے جا کر کہا کہ صاحب تجھے رسول اللہ نے سلام بھیجا، ارے نوبت کہتا ہے وہ منظر میں بتا نہیں سکتا کہ ساتھ ابن نبی کا چہرہ خوشی سے چمک رہا کہ نبی نے سلام بھیجا، پیغمبر نے سلام بھیجا. صاحب نے کہا نوبت رسول اللہ کا کیا حال، بتایا کہ پیغمبر رنجن سے. ساتھ ابن نبی نے کہا آپ کا کیا اشارہ، لوگوں نے کہا رسول اللہ تمہیں بلاتے پیغمبر بلاتے. سمندری کے لوگوں جس کو نبی بلائے، جس کو نبی سلام بھیجے، تمہیں جائے تیرے رشتے دار روئے، میں مر جاؤں میرے رشتے دار روئے، میں ان لوگوں کے قدموں پہ کیوں قربان نہ ہو جاؤں کہ جن کی شہادتوں پہ رسول اللہ روئے، جن کی شہادتوں پہ پیغمبر نے آنسو بہائے. سعد ابن ربیع نے نبی کا حکم سنا، وہ زخمی شیر کی طرح اٹھنے لگا، لیکن نعمان کہتے وہ اٹھ نہ سکا، بار بار اٹھتا اٹھ نہ سکا، تڑپ پائے پھر گر جاتا ہے، تڑپ پائے پھر گرتا ہے، جسم سارا تیروں سے چھلنی ہے، چہرے پہ زخم ہے، ہاتھوں پہ زخم ہے، پاؤں پہ زخم ہے. نبی کا حکم ہے پھر اٹھتا، نبی کا حکم ہے پھر اٹھتا، پھر گرتا ہے پھر اٹھتا ہے. جب وہ ہار گیا اور زندگی کی وادی ہارنے لگا تو اس نے نعمان کا بازو پکڑ لیا، دامن کیا. اس نے کہا کہ میرے پیغمبر کو جا کر میرا سلام کہو اور کہو کہ صادق ابن ربیع دنیا سے جا رہا تھا, اس کے جسم سے روح بہ رہا تھا, آخری وقت میں اس کی دعا تھی کہ اے اللہ قیامت کے دن پیغمبر کا روٹی بنانا. یہ دعا کر کے وہ کہتا ہے کہ نعمان میری وصیت یاد رکھو, میں تمہیں وصیت سناتا ہوں, ابھی میری جان نکل رہی ہے لیکن میری وصیت سنو کہ میری قوم کے انصاریوں کو جمع کرنا اور جمع کر کے کہنا کہ تمہارا سرکار محمد کی آبرو پہ کر دیا ہے, پیغمبر کی عزت پہ کر دیا ہے. ہم ساتھیوں اگر تم نے نبی کا ساتھ چھوڑ دیا, اگر تم پیغمبر کے دانے اور بھائی شہید نہ ہوئے تو میں قیامت کے دن تمہارا گریبان پکڑوں گا. ہم ساتھیوں پیغمبر پہ آنچ لائے, نبی پہ تیر لائے, پیغمبر پہ دکھ لائے. یہ کہتا ہوا ساتھ کلمہ شہادت پڑھتا ہے, جامع شہادت نوش کر کے دنیا سرخ ہو جاتا ہے. نعمان کہتا ہے کہ میری چیخ نکل گئی کہ دیکھو یہ زخمی تھا شہید ہو رہا ہے. اس نے وصیت میں اپنے باپ کو نہیں بلایا, اپنے بھائی کو نہیں بلایا, اپنے رشتے دار کو نہیں بلایا, اپنی جائیداد کا نہیں بتایا, یہ شہید ہو رہا ہے. پیغمبر کی عزت کا درد دے رہا ہے, نبی کی آبرو پہ کٹ رہا ہے, نبی کی عزت میں مٹ رہا ہے, لیکن اس کو کسی چیز کا خیال نہیں آیا. نعمان کہتے ہیں کہ اس وقت میں روتا ہوں گا پیغمبر کے پاس آیا, نبی کو سارا واقعہ سنایا. پیغمبر نے رو کر ہاتھ اٹھائے, اے اللہ میں ساتھ سے راضی ہوں تو بھی راضی ہو. میرے بھائی حضرت نعمان نے کہا حضرت نعمان پیغمبر جلیل القدر صاحب کہتا ہے کہ جنگ ختم ہو, اس جنگ کے بعد میں مدینہ ہوں گا, ایک گلی سے گزرا تو میں نے کیا دیکھا کہ صدیق اکبر اپنے مکان سے باہر ایک چبوترے پر چٹائی پر لیتے ہوئے میں قریب ہوں. میں کیا دیکھتا کہ ایک چھوٹی سی بچی صدیق کے سینے پر کھیل رہی اور ابو بکر اس بچی کو چومتے سینے سے لگا. صدیق کے اوپر پتا کہ میں ساتھ میں نبی موت کا عینی شاہد, شہادت کا عینی گواہ. ابو بکر سے میں نے پوچھا ابو بکر کی بچی کس کی, ابو بکر نے رو کر کہا یہ ساتھ میں ربی کی یتیم بچی. نعمان کہتے ہیں میری چیخ کر میں نے کہا اللہ دنیا میں ایسے آدمی بھی آئے کہ سب وقت اسے نبی کو یاد آیا اپنی یتیم بچی یاد نہیں آئی. اس نے یہ بھی کہا کہ میں یتیم بچی کا کیا کروں. یہ پیغمبر کے سوال آج میرے بھائی میرے نبی کی صحابہ کوئی تنقید کرے, کوئی صحابہ کو گالی دے, کوئی صحابہ کو کافر دے تو آپ اس کو برداشت کر سکتے ہیں؟ بلند آواز
نہیں,
آپ اس بدماش کو اسلام میں داخل سمجھ سکتے ہیں؟ یہ لوگ جنہوں نے اس طرح جان دی یہ نبی کے دشمن تھے یا وفادار؟ وہ میری کہتا ہے کہ پیغمبر کے کسی ماننے والے نے دل سے نبی کا کلمہ نہیں پڑھا, دل سے نبی کا کلمہ نہیں پڑھا تو بچیاں یتیم کرا دی, بیٹیاں یتیم کرا دی, گھر لٹا دیے, جوانیاں لٹا دی, ویسے ہی لٹا دیا، دل میں ایمان نہیں تھا. اور پھر تم قرآن سے بڑے فصیح و بلیغ ہو کہ قرآن کی تعریف کرتا. قرآن کہتا ہے کلو کنتم فی وجودکم لبرز الذین کتب علیہم القتل الا قضائے. یہ وہ لوگ جنہوں نے قلم بستر محمد کی عزت کے لیے توڑ دیا، جس نے جوانیاں پیغمبر کی عزت کے لیے لگا، جنہوں نے کاروبار پیغمبر کے دین پہ لگا دیا. یہ اللہ تبارک وتعالیٰ ان عظیم شہیدوں عظمت ماننے اور ان کا سپاہی بننے کی توفیق عطا فرمائے. اسی طرح حضرت حمزہ شہید، ان کی دردناک شہادت، اور حضرت حمزہ کی شہادت، ان دو شہادتوں کے دردناک واقعات ان شاء اللہ آئندہ جو میں بیان میں نے ایک تو باتیں ضروری کرنا چاہتا. میرے بھائی، پچھلے دن وزیر اعظم پاکستان نے ایک نفاذ شریعت ایکٹ کا اعلان کیا، اور جس شریعت بل کو مولانا سلیم حق نے پیش کیا اسے گول کر دیا. کیوں گول کیا؟ اس لیے کہ وہ شریعت بل پر ناپد ہو جاتا تو پاکستان میں ایک اسلام کا واقعی انقلاب آ جاتا، نظام معیشت بدل جاتا، سود ہمیشہ کے لیے ختم ہو جاتا، نظام تعلیم تبدیل ہو جاتا، نظام عدالت ختم، نظام عدالت خالص اسلام کے طریقے پر. اور اب یہ شریعت بل جس کا اعلان نواز شریف، اس میں اور اس میں کتنا فرق ہے؟ فرق یہ ہے کہ دو شریعت بل مولانا سبھی وقت ناپد کر رہے ہیں، شیعہ بھی اس کا دشمن، امریکہ بھی اس کا دشمن، کنجر بھی اس کا دشمن، فنکار بھی اس کا دشمن ہے، جوہرادی مناظر وہ ان کے دشمن. لیکن یہ نواز شریف اس اصلی شریعت بل روح کو نکال دیا، اور نکال کر صرف زبانی دعوے کیے کہ 73 کے آئین میں درج ہے کہ قرآن و سنت پاکستان کا سپریم لا ہوگا. اب اسی اعلان کو دوبارہ دوہرا دیا اور کہا کہ شریعت آئی. یہ عجیب شریعت بل ہے کہ بے نظیر اپنے 20 ماہ کے دور حکومت جس شریعت بل کے خلاف اعلان جنگ کرتی رہی، وہ نواز شریف کے شریعت بل پر نواز شریف کو مبارکباد پیش کر رہی ہے. یہ عجیب شریعت کہ جس میں کنجر اور فنکار بھی مبارکباد دے رہے. کنجر کہتے ہیں بہت اچھا ہو گیا شریعت آپ، اور آپ نے سنا ہے کہ عید رہا خدا عید کے دن نواز شریف کو مبارکباد دینے گیا، اور کہنا عید مبارک، عید مبارک، کہنا خیر مبارک، کہنا شریعت دی بھی مبارک، وہ کہنا کٹوائن میں تو یہ چنگی شریعت آئی کہ اسرے بھی کتاب آ کے مبارکباد دے رہا ہے. امریکی سفیر بھی کہتا ہے مبارک ہو. ایسی شریعت نواز شریف صاحب اگر بھٹو کی طرح صرف اعلان پر اکتفا کریں گے اور اس پر کوئی عملی کاروائی نہیں ہوگی تو آپ یقین رکھیں کہ شریعت بل کے لیے جو تحریک اس ملک میں اٹھے گی نواز شریف اس سیلاب میں بہ جائے. یہ یاد رکھیں ان شاء اللہ. مولانا سلیم جس شریعت بل کو ترتی اس پر بریلوی دیوبندی اہل حدیث تمام کا اتفاق،
اطلاق ہے یا
تمام کر
اور قاضی عبدالعزیز نے ساجد رتوی کو کہا کہ تو اس کی مخالفت کرتا ہے یہ ہے شریعت میں نکال اس میں کون سی بات ہے قرآن و سنت کے خلاف تو ساجد رتوی کہتا ہے میں نے تو ابھی تک اس کا مطالعہ ہی نہیں کیا چھ سال سے مخالفت کر رہے ہو تین سال اور کہتے ہو کہ میں نے مطالعہ ہی نہیں کیا بغیر مطالعے کے مخالفت کر رہے شرم کرنا ہے اور مجھے اس بات کا بڑا افسوس یہ بات آپ کے ذہن میں رہتی ہے کہ شریعت میں پر تمام امت مسلمہ ہے اتفاق لیکن نبی نراسر سیکولر لابی اور وہ مغرب زدہ خواتین کنجر اور فنکار یہ نہیں چاہتے کہ پاکستان میں مکمل شریعت آ ہاں یہ چاہتے ہیں کہ لفظوں کی شریعت آ لفظوں کی ایک بات کا مجھے بڑا افسوس اور میں اس کا اظہار کرنا ضروری سمجھتا کہ پچھلے دن آٹھ دینی جماعتوں کا اتحاد ہوا کتنی دینی جماعتوں ان دینی جماعتوں دو جماعتیں شیعہ ایک شیعہ پولیٹیکل پارٹ اور ایک تحریک مطابق سکھا جا ان کو بھی اس آٹھ دینی اتحاد میں شامل کیا گیا میں نے اس پر احتجاج کیا اور میں آج بھی اس پر احتجاج کرتا ہوں کہ جس دینی گروپ میں شیعہ شامل ہوگا سپاہ صحابہ اس میں ایک قدم کے لیے بھی شامل نہیں ہو سکتا ٹھیک ہے ہمارا تھا کہ شیعہ کا محمدی دین کے ساتھ کوئی تعلق نہیں اس کے باوجود جمعیت علماء اسلام کے پارلیمانی گیا مولوی محمد خان شیرانی جسے میں محمد خان ایرانی کہتا ہوں جو شروع سے ایران کی ایجنٹی کر رہا اور شروع سے خمینی کی تاریخوں کے پل باندھ رہا اس نے اپنی اندرونی ذہنیت کا اظہار کیا کہ ان جماعتوں کے اتحاد کے موقع ساجد نقوی کی انگلی پکڑ مسلح پکڑا کر اور اس کی امامت کے لیے پیچھے ہاتھ مار جب بعد میں لوگوں نے پوچھا محمد خان شیرانی سے کہ شیعہ کو تو بریلوی دیوبندی اہل حدیث متفقہ طور پر قابل رہ چکے تم کس نماز کس ساجد نقوی کی قیادت میں امامت میں نماز ادا کرتے ہو کون سی نماز ادا محمد شیرانی نے جواب دیا کہ میں نے نماز لڑوا لی تھی میں نے نماز دوبارہ پڑھی سبحان ایسا رکھا ایسا فریب کہ تم لوگوں کے سامنے شیعہ کے پیچھے نماز پڑھتے ہو اور جب تمہیں لوگ گھیرتے ہیں تو کہتے ہیں تو بنا لیے یہ تم جھوٹ بکتے ہو سپاہ صحابہ ایسے ایرانی ایجنٹوں کا تعاقب کرے جماعت اسلامی میں اسد گیلانی ایران کا ایجنٹ اور جمعیت علماء اسلام میں محمد خان شیرانی ایران کا ایجنٹ ہم کسی ایران کے ایجنٹ کو پاکستان کی سنیت کا نمائندہ نہیں بننے دیں گے شیعہ اور شیعہ کا ایجنٹ سنیوں کا نمائندہ نہیں ہو سکتا ٹھیک ہے میں جمعیت علماء اسلام کے سربراہ مولانا فضل الرحمان درخواست اور مولانا فضل الرحمان سے یہ کہہ چکا
اور ان کو درخواست کر چکا ہوں کہ جمعیت علماء اسلام کی پارلیمانی الیکشن محمد خان شیرانی کو ٹیل فور ادا کیا جائے. یہ علماء کی جماعت کی قیادت کا اہل نہیں. اور ساجد نقوی کے پیچھے کن لوگوں نے نماز پڑھی؟ میں سمجھتا ہوں انہوں نے تاریخ کا سب سے بڑا گناہ کیا. ساجد نقوی وہ شیعہ جس نے پاکستان میں خمینی کی وصیت چھاپی صحیفہ اقرا، جس کے 40 صفحے پر خمینی نے کہا کہ میرے دور کے امامی رسول اللہ کے دور کے صحابہ سے کروڑ زیادہ بہتر ہے. یہ خمینی کی وصیت ہے اور اسے ساجد نقوی نے چھاپا. اس پر تفصیلی گفتگو کا وقت نہیں. بہرحال میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ میاں نواز شریف صاحب اگر اپنا اقتدار بچانا تو چلو اقتدار بچانے کے لیے نہیں اسے وہ شریعت مل منظور کرنا ہوگا جو شریعت مل سینٹ کے ادارے نے پاس کیا. سینٹ کوئی مولویوں کا ادارہ نہیں، سینٹ حکومت کا ادارہ. اس میں صرف 2-3 مولوی، باقی تمام تمہاری جماعت کے کام ہے. مسلمے کی 80-90 سینٹ میں 75 ارکان مسلم لیگ کے، ان کے دستخط شدہ شریعت بل کو تم مسترد کرتے ہو تمہیں شرم کرے گا کہ سینٹ اس کو منظور کر چکا اور تم اس کو بول کر رہے ہو. اگر تم نے شریعت بل کو اسی طرح بول کیا تو تمہارا بستر اس ملک سے بول کر دیا جائے گا. یہ بات کیا بنتا تمہارے دماغ میں جو آج حکومت نشہ سوار ہے، یہ نشہ اتر جائے گا، اتر جائے گا یہ نہیں ہو جائے گا. میرے بھائی اسی میں بیٹھی کہ میاں صاحب پاکستان فی الفور شریعت بل کو نرمان نافذ کرے، اسی میں ان کی بہتری ہے اور ان کی حکومت کی بہتری ہے. ایک سوال ہے چکن کہ شیعہ کے نادے میں جانا جائز ہے یا نہیں، یا باپ میں جانا جائز ہے نہیں؟ نہیں جائز. مسلمانوں کو چاہیے کہ اپنے جنازوں کے موقع پر اعلان کہ کوئی شیعہ ہمارے جنازے میں شریک نہ ہو. جنگ میں ایسے ہو رہا اور بڑے بڑے کئی شہروں میں ایسے ہو رہا کہ کسی مسلمان کے جنازے میں کوئی شیعہ شریک نہ، ٹھیک ہے،
شیعہ نماز جنازے
اور شیعہ کی نماز جنازہ پر کسی مسلمان کو شریک نہیں ہونا چاہیے، ٹھیک ہے. جس آدمی کے دل ابو بکر عمر کا پور ہے وہ آپ کی نماز دعائے جنازہ سے بخشا جائے گا؟
نہیں
بخشا جائے. عبداللہ بن عمر منافقوں کا سردار جس نے حضرت عائشہ پر تہمت لگائی تھی، اس کے بارے میں اللہ کے قرآن نے پیغمبر سے کہا کہ ان 10 تک نہ ہوں سب ہی نمبر رہتا فلوئی پھر اللہ ہو. اے پیغمبر اگر تو 70 مرتبہ بھی اس کی بخشش کی دعا کرے گا تو خدا پھر بھی اس کو معاف نہیں کرے گا. یہ عبداللہ بن عمر کا جنازہ تھا اور پیغمبر کے قرآن نے یہ بھی کہا مرا کشل لیا گا آج میں ہوں بابا بدل بلا تم مرا قبری. اے پیغمبر نہ تجھے صحابہ کے اس دشمن کی نماز جنازہ پڑھنے کی اجازت ہے نہ تجھے اس کی قبر پر کھڑا ہونے کی اجازت ہے. یہ پیغمبر کو اللہ نے کہا ہے، قرآن نے کہا، اور قرآن نے اس لیے کہا تاکہ سمندری والوں کو بھی پتا چل جائے کہ قرآن صحابہ کے دشمنوں کی نماز جنازہ کی اجازت نہیں ہے. عبداللہ بن عمر کلمہ پڑھتا تھا لیکن صحابہ کا دشمن تھا. حضرت عائشہ پر تو مت لگائی تھی، صحابہ کی گساری تھی،
اللہ تعالیٰ ہمیں اس گناہ سے محفوظ رکھے. وآخر دعوانا